بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يسف الملك هي آيات. تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے، اور تم لوگ خواہشبا کر بات کہو یا پکار کر کہو، اللہ تعالیٰ کو سب کی خبر ہے، کیونکہ وہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے. بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، اور وہ باریک بین ہے اور پورا باخبر ہے. تین آیات سورۃ الملک کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے خوف کی فضیلت بیان فرمائی ہے. تو فرمایا کہ یہ مفتاح الاعمال ہے، تو گویا خشیت یا خوف یا اعمال صالحہ کی کنجی ہے، اور اس کے بغیر طاعت کو بجا لانا اور گناہ سے بچنا ممکن نہیں. حکم ہے ہمیں طاعت کو بجا لاؤ، جو اللہ میں کا حکم ہے اس کو کرو، اور جو گناہ ہے اس سے بچو. اب دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ آخر یہ خوف ہے کیا چیز. کوئی شخص ہو، اس کے سامنے اس کا استاد بیٹھا ہوا ہے، یا والدین بیٹھے ہوئے ہیں، یا شیخ بیٹھا ہوا ہے، یا افسر ہے، تو اگر وہ سامنے ہے تو بند تو کو وہ آدمی ان کے سامنے کوئی ناشائستہ حرکت نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اور ان کی غیر موجودگی میں کرے گا. فرق ہے نا، فرق ہوتا ہے. والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یا شیخ بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی استاد یا کوئی ایسا شخص ہے، تو اس کے سامنے کوئی ناشائستہ حرکت نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن وہ ہٹ جائے تو لمبے ہو کے لیٹ گئے، جیسے چاہ کر لیا، کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ایسی حرکت کروں گا تو اس کو ناگوار ہوگی، تو وہ ناراض ہو جائے گا، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یا مجھے سزا نہ دے. جو وہ دونوں چیزوں پہ قادر ہے، اس کی کوئی بھی سزا دے سکتا ہے، وہ کان اٹھ سکتا ہے. تو کس چیز کا ڈر ہے؟ اس چیز کا ڈر ہے کہ نمبر ایک کوئی سزا آ جائے گی، یعنی عقوبت، اور دوسرے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. ان دو باتوں کا ڈر ہوتا ہے. تو خوف جو مطلوب ہے وہ ان دو چیزوں کا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، اور یا اللہ تعالیٰ کوئی سزا نہ دے دیں. یہ سمجھ لیجیے کہ جو خوف ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ خوف عقاب ہے، کہ سزا کا خوف، یا خوف ناراضگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. دنیا میں بھی یہی ہے، دنیاوی خوف بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ خشیت ہی مفتاح ہے حکم پر عمل کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی. جو گناہ سے جو شخص نہیں بچتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں کیا چیز کم ہے؟ خوف کم ہے، خوف کم ہے. اعمال صالحہ یہ جو ہیں، یہ اچھا، خوف کی ایک عجیب بات ہے کہ خوف ہوگا تبھی گناہ سے بچے گا، اور جب گناہ سے بچے گا تبھی دوسری اس کی نوافل وغیرہ مقبول ہوں گی. کیونکہ قرآن میں ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ خوف اتنا ضروری ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں ان کی قبولیت کی شرط ہے. تو اس لیے خوف کو سمجھنا، اور خوف کو پیدا کرنا، اور خوف کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے. فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ خوف بہت بڑی نعمت ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس کا جو سبب ہے وہ علم اور معرفت ہے. جو علم ہی نہیں ہوگا، مثلا والد صاحب بیٹھے ہیں اس کو علم نہیں کہ بیٹھے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ خوف نہیں ہوگا. یا استاد بیٹھا لیکن اس کو علم نہیں ہے، علم نہیں ہے یا معرفت نہیں ہے کہ یہ سزا دے سکتا ہے،
یا ناراض ہو سکتا ہے. تو کلام پاک میں یہ بہت جگہ اس کی ترغیب آئی ہے. مثلا فرمایا کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء. تو سب سے بڑی تو فضیلت یہی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالی سے حقیقتاً علماء ہی ڈرتے ہیں. یعنی جس کو علم ہوگا, علماء سے مراد وہ ہے جس کو علم ہے. اگر علم نہیں ہے تو نہیں ڈرے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا ہے تو احکام کا علم حاصل کرنا ہوگا کہ کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں, کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, کن چیزوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تم ایسی حرکت کرو گے تو دنیا میں ہی وبال آئے گا اور آخرت میں بھی وبال آئے گا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. تو یہ علم ہے, یہی علم ہے جو حاصل کرنے کی ضرورت ہے جس کو, کہ اس کے بغیر خوف پیدا ہی نہیں ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رأس الحکمہ مخافت اللہ. دانائی اور حکمت کا سر کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے. اسی طرح سے ایک اور آیت میں فرمایا ہے
ہدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ.
کہ یہ ہدایت اور رحمت کن لوگوں کے لیے؟ ہدایت اور رحمت دو چیزیں ایک ہی آیت میں ہیں. ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ہم لربہم یرہبون, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور فرماتے ہیں حق تعالیٰ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ, یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو. تو دیکھیے اتنی بڑی بڑی بشارتیں اور اتنے ثمرات اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اور ثمرہ کیا ہے اس کا, اس کا پھل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کا جو پھل ہے اس کو تقویٰ کہہ رہے ہیں. پھل یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچے گا, گناہ میں ہاتھ ہی نہیں ڈالے گا, دور رہے گا. اسی لیے فرمایا ولا کن ینا لہ تقویٰ منکم, یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا اللہ سب لوگ جمع ہوں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آواز دینے والا ایک آواز سے اعلان کرے گا, ایسی آواز ہوگی کہ وہ نزدیک والے بھی سن لیں گے اور دور والے بھی. اور وہ آواز یہ ہوگی کہ اے لوگو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جائے گی کہ اے لوگو, میں نے تمہیں پیدا کیا, اس دن سے آج تک میں نے تمہاری باتیں سنی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کا ترجمہ ہے. اس دن سے آج تک میں نے تمہاری باتیں سنی, آج تم کان لگا کر میری بات سنو کہ میں تمہارے اعمال نامے تمہارے سامنے رکھوں گا. اے لوگو, ایک نسب تو تم نے مقرر کیا اور ایک نسب میں نے تمہیں دیا. تم نے اپنے خود ساختہ نسب کی یعنی خاندانی عزت کی تو پرواہ کی, فکر کی, لیکن میرے مقرر کردہ نسب کی پرواہ نہ کی. میرا نسب یہ تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ دیکھو اللہ کے نزدیک تم میں بزرگ ترین وہ ہے, زیادہ بزرگ وہ ہے, زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو. لیکن تم نے فلاں بن فلاں کو تو بزرگ جانا کیونکہ وہ ایک بڑے باپ کا, بڑے خاندان کا تھا. آج میں اپنے مقرر کردہ نسب کو اونچا کرتا ہوں اور تمہارے خود ساختہ نسب کو پست کرتا ہوں. پھر ارشاد ہوگا عین المتقون, کہ اے متقیو تم کہاں ہو, اے اللہ سے ڈرنے والو تم کہاں ہو, یہ پرہیزگار لوگ جو اللہ کے ڈر سے گناہ سے بچتے تھے یہ کہاں ہیں. پھر ایک جھنڈا کھول کر آگے آگے چلیں گے حتیٰ کہ سب پرہیزگار متقی لوگ بغیر حساب جنت میں چلے جائیں. اسی سبب سے ڈرنے والوں کا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوہرا رکھا ہے. دیکھیے اس کا پتہ چلا کہ اگر ہمیں بلا حساب جنت میں جانا ہے تو کیا حاصل کرنا پڑے گا؟ تقویٰ. اسی کے لیے رمضان کا ایک پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. متقی ہونے کے بعد تم بلا حساب جنت میں جاؤ گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ دو جنتیں. فرمائیں اسے دوہرا ثواب ہے, دوہری جنت ہے, دو جنتیں ہیں, دگنا ثواب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اپنی عزت کی کہ دو خوف اور دو امن ایک بندے میں جمع نہیں کرتا. اگر بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو وہ آخرت میں بے خوف رہے گا، چونکہ دنیا میں ڈرتا تھا. اور اگر دنیا میں بے خوف رہے گا تو جو چاہ کر لیا، اللہ کا خوف ہی نہیں، تو آخرت میں خوف کا شکار ہوگا. کوئی گناہ کرنے سے پہلے سوچے تو صحیح کہ پکڑ آئے گی تو کیا ہوگا اور آخرت کا کیا بنے گا. اور اس میں گنجائشوں میں نہیں پڑے گا یہ شخص گنجائشوں میں نہیں پڑے گا. یہ شخص تو دیکھ لے گا کہ ہاں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے، نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، وہ ہرگز اپنی نگاہ نہیں ڈالے گا نامحرم پہ. یہ جو عورتیں ہیں ان کو حکم ہے پردے کا، یہ پردے کے خلاف ہرگز نہیں کریں گے، اللہ سے ڈرنے والا. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے سب چیزیں ڈرتی ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ اسے سب چیزوں سے ڈراتا ہے. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصل عقل مند وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. اور فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس مسلمان کی آنکھ سے آنسو بہے گو وہ آنسو مکھی کے برابر ہو، جتنا ذرا سا آنسو نکل آئے اور وہ بہ کر اس کے رخساروں پر آ جائے تو اس کے منہ پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص خشیت الہی کے سبب روتا ہے اسے دوزخ نہیں جلاتی. فرمایا اندازہ لیتے جائیں کہ ہمارے اندر یہ کہاں ہے، نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ کیسے یہ خوف حاصل کیا جائے. جو شخص خشیت الہی کے سبب روتا ہے اسے دوزخ نہیں جلاتی، اللہ سے ڈرنے والا دوزخ میں نہیں جاتا. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی امت میں کوئی شخص بے حساب بھی جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو شخص اپنے گناہ یاد کر کے روئے گا وہ بے حساب جنت میں داخل. ہمارا کیا حال ہے؟ اکثر کا اپنے گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. سب سے بڑی غلطی جو اس وقت ہے ہمارا حال یہی ہے، ہم اپنے گناہوں کو اپنے کو پاک سمجھتے ہیں. کیوں؟ اگر گناہ سمجھتے ہوتے تو ضرور اس کا علاج کراتے ہوتے، ضرور کسی اللہ والے سے تعلق کرتے، جس طرح سے کسی بیماری میں کسی طبیب کے پاس بھاگتے. تو ہمارے بزرگوں نے ہر عمر میں ہر بار ایک شیخ کا انتقال ہوا دوسرے شیخ کو، اور ہر ہفتے ایک خط کی پابندی رکھی ہے، اس میں اپنا عیب لکھتے کہ مجھے یہ اندازہ ہوا ہے اس ہفتے کے اعمال سے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، یہ خرابی ہے، یہ کمی ہے، یہ خرابی ہے. وہ جو بتائیں شیخ وہ بتائیں گے یہ نہیں، یہ گناہ نہیں ہے، اس طرح کی بات ہی بتا سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں اس کا علاج یوں کرو. لیکن جس کو خوف ہوگا وہ بیٹھا نہیں رہ سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. خوف کے ساتھ بیٹھا نہیں رہ سکتا کبھی. جو شخص اپنے گناہ یاد کر کے روئے گا وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آنسو کا جو قطرہ اللہ کے خوف سے نکلے یا خون کا قطرہ اس کی راہ میں گرے، اس سے زیادہ کوئی قطرہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں. کہتے ہیں تمنا ہے کہ جہاد میں جائیں شہید ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے جب تک جہاد نہیں ہے شرعی، اب یہ تو کرو، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا تو شروع کرو، وہ بھی تو ویسے ہی ہے، گناہ نہیں چھوڑتے تو کیسے روئیں گے. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سات آدمی اللہ تعالیٰ کے خصوصی سائے میں ہوں گے جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں. حضرت حنزلہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو نصیحتیں فرما رہے تھے. دلوں پر خوف کا غلبہ ہوا. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحتیں فرما رہے ہیں تو کیا ہوا؟ خوف کا غلبہ. ٹھیک ہے، وہی مجلس کام کی ہے جس میں خوف پیدا ہو جائے. اور اس خوف کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو نصیحتیں فرما رہے تھے, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ دلوں پر خوف کا غلبہ ہوا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, پھر میں گھر آیا حتیٰ کہ میری بیوی مجھ سے باتیں کرنے لگی اور میں دنیا کی باتوں میں مشغول ہو گیا, پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور اپنا رونا یاد آیا, میں باہر نکل آیا اور شور اور فریاد کرنے لگا کہ آہ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور یہ سن کر فرمایا کہ منافق نہیں ہوا, میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز منافق نہیں ہوا. پھر میں نے اپنا حال بیان کیا, اپنی کیفیات بیان کی کہ آپ کے سامنے تو ایسا تھا اور بیوی کے سامنے ایسا تھا. تو فرمایا میرے پاس جس حال میں تم ہوتے ہو اگر وہی حالت تمہاری رہے تو فرشتے راستوں اور گھروں میں تم سے مسافہ کریں, لیکن یہ حالت بہت تھوڑی دیر ہی رہتی ہے. اسی لیے یہ مجالس, ان میں ایک حالت ہو جاتی ہے, یہ حالت نہیں رہے گی, یہ حالت کا اثر باقی ہوگا کہ گناہ سے بچنے لگ جائے. اور ایک بزرگ ہیں حضرت شبلی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ مجھ پر خوف غالب ہوا ہو اور اس دن حکمت و عبرت کا دروازہ مجھ پر نہ کھلا ہو. حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ, ان سے لوگوں نے پوچھا کہ قیامت میں سب سے زیادہ امن میں کون ہوگا, یعنی سکون میں اطمینان میں. آپ نے فرمایا جو آج بہت ڈرتا ہے, جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے. اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ایسے لوگوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو ہمیں اتنا ڈراتے ہیں کہ ہمارے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا ایسے ہی لوگوں کی صحبت اختیار کرو تو کل قیامت میں تم بے خوف رہو گے, اور یہ بات اس سے بہتر ہے کہ آج تم ایسوں کی صحبت رکھو جو تمہیں نڈر بنا دیں. ہنسی مذاق ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے بالکل ہی غفلت ہے. اکثر ہم لوگوں کا حال یہ ہے, ہنسی مذاق, اور آج کل یہ واٹس ایپ کے اوپر صرف ہنسی مذاق, الٹے سیدھے لطیفے, الٹی سیدھی باتیں, الٹی سیدھی خبریں, بے سر پیر کی چیزوں میں سب نے گھنٹوں لگا, عورتوں نے بھی مردوں نے بھی. افسوس کی بات ہے کہ عورتوں کے پاس وقت ہوتا تھا وقت بھی ان کا ختم ہو گیا, کہ ہر وقت یہ موبائل پہ لگے. کتنی غفلت ہے, کتنی غفلت بڑھ گئی ہے آج, پہلے بھی غفلت تھی, ایسی غفلت نہیں تھی کہ موبائل اور واٹس ایپ وغیرہ کی وجہ سے ہو گئی. میں آپ کا حال بتاؤں, کراچی میں ایک لمبا عرصہ رہا, پانچ مہینے بہت ہوتے ہیں, والد صاحب کی وجہ سے رہا, لیکن اس زمانے میں ڈان کے اوپر آتا ہے صرف ہیڈ لائنس, صرف ہیڈ لائنس آتی تھیں, ان ہیڈ لائنس کو میں دیکھ لیتا تھا, تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ ہو کیا رہا دنیا میں. ایک ایک لائن کی چھوٹی چھوٹی نیوز کی ہیڈ لائنس ہوتی تھیں, بس ایک اسی موبائل کے ایک صفحے میں ہی آ گئے, ختم ہو جاتے. لیکن جب یہاں آیا تو میں نے کہا یہ بھی حرم شریف کی عظمت کے بالکل خلاف ہے کہ ان فضول چیزوں میں لگا گیا, تو میں بالکل نہیں دیکھتا, مجھے کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن بہت اچھا ہے. پتہ نہ ہونا ہی اچھا, کر کے دیکھیں. تو میں یہ کہ آج تمہیں ڈرایا جائے, یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ایسوں کی صحبت رکھو جو تمہیں نڈر بنا دے, لیکن کل قیامت کے روز تمہیں خوف ہی خوف ہو. اور حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ, یہ بھی ایک بزرگ گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جو دل خوف سے خالی ہو گیا وہ ویران ہو گیا. نڈر ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قرآن شریف میں ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ, کیا یہ اس سے کیا زنا اور چوری مراد ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں گناہ کے کام اور پھر ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے نماز, روزہ اور صدقہ مراد ہے, کہ انہیں کرتے ہیں, اعمال کو بجا لاتے ہیں, لیکن ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو, کہیں مواخذہ نہ ہو جائے. سچی بات یہ ہے کہ ہماری جو عبادات ہی ہیں اس قدر قابل مواخذہ ہیں جس کی امتحان. اسی لیے نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرما دی. تو وہی نماز عبادات سب کا حال برا ہے, ایک بزرگ ہیں، جب روتے تو آنسو منہ پر مل لیتے اور فرماتے کہ میں نے سنا ہے کہ جس مقام پر آنسو پہنچ جاتا ہے وہ جگہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہتی، جو اللہ کے ڈر سے نکلے، اپنے گناہوں پہ شرمندگی پہ نکلے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رو نہ سکو تو تکلفاً رونے والی شکل بنا لو، آنسو اختیار میں نہیں تو اب رونے والی شکل بنا. اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اتنا روؤں کہ آنسو میرے چہرے پر آ جائیں، اس بات کو میں ہزار دینار صدقے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. اور فرمایا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہ جو شخص جتنا بڑا عارف ہوتا ہے، جتنا اللہ کو پہچانتا ہے، معرفت ہوتی ہے، اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے. دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی نہیں ڈرتا تھا، ان سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے، اور صحابہ کے بعد تابعین، ہر جگہ یہ خوف کم ہوتا چلا گیا، لیکن جتنا جو معرفت والا ہے اتنا ہی وہ ڈرتا ہے. میرے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب بہت ڈرتے تھے، خشیت ہی تھی ان کے اوپر. احادیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں روتے تھے، ان پر وحی آئی کہ میں نے تو تمہیں مطمئن اور بے خوف کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے سب معاف، حالانکہ گناہ تو ان کے ہیں ہی نہیں، لیکن تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کے تو سب گناہ معاف اگلے پچھلے، اس لیے پوچھا کہ اب تم کیوں روتے، تم کو تو مطمئن اور بے خوف کر دیا ہے. اور وہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تو فرشتے تھے، وہاں سے تو کوئی گناہ کا صدور ہی ممکن نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ ہم نے تو تمہیں مطمئن اور بے خوف کر دیا ہے، پھر تم کیوں روتے ہو؟ بتائیے کیا جواب ہے، سوچئے. حدیث شریف ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، ہم آپ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہو سکتے، آپ جب چاہیں اپنا ارادہ بدل لیں. ابھی تو بے خوف کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ اپنا ارادہ بدل لیں. اس سے ڈر، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب کچھ ہے. اس پر حق تعالیٰ نے ان کو فرمایا جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم آپ کی تدبیر سے تو بے خوف نہیں، کیا پتا یہ کوئی تدبیر ہو کہ آپ ہمیں ابھی آپ نے یہ بے خوف کر دیا ہے، لیکن بعد میں پکڑ لیں. ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ تم اسی طرح سمجھتے رہو، یعنی ڈرتے رہو. یہ ان حضرات کا کمال خوف تھا، اور اس کی وجہ ان کی معرفت کا کمال تھا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے، اور خیال کیا کہ یہ جو ارشاد ہے کہ تم بے خوف نہ ہو تو شاید یہ کوئی آزمائش ہو اور اس میں کوئی بھید ہو جس سے ہم بے خبر ہوں. اسی طرح جنگ بدر کے دن مسلمان بہت ہی ایسی حالت میں تھے، نہ اسلحہ تھا نہ تعداد تھی. یہاں ایک عجیب بات ہے اس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور عرض کیا یا اللہ، اگر یہ مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اس کو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، یہ اس کی کوئی نقل نہ کرے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ حال میں فرمایا، ہم آپ رکھیں گے تو بے ادبی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حال تھا، اس حال کی وجہ سے نکلا ہے، اور حال میں انسان معذور ہوتا ہے. دیکھیں یہ سمجھ لیجئے، بعض لوگ بزرگوں کے حال کی نقل کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ حال اس کا تو ویسا ہوتا نہیں. اس پر حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ نے ایک خط لکھا حضرت مولانا مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو، جب وہ ان کے شیخ تھے، اور یہ لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا لباس پہنا، وہ ان کو پسند آیا تو انہوں نے بدل لیا اور اس نئے لباس کو خیرات کر دی. تو کیا ہم بھی یہی کریں؟ سوال یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مثال قائم کر دی اور یہ آ گئی حدیث شریف وغیرہ میں، تو کیا ہم بھی یہی کریں؟ نہیں، مولانا مسیح اللہ جلال آبادی اور یہ ہمارے شیوخ واقعی شیخ کامل تھے، کوئی بڑے سے بڑا یہاں پہ شاید گڑبڑا جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، ان کا حال تھا، حال کے سے مغلوب ہو کر انہوں نے کیا، ہمیں سنت پہ عمل کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ نیا لباس پہنو تو یوں دعا کرو، تو اگر کوئی غلبہ حال میں ہے اس کی نقل نہیں کی جائے گی، اس کی نقل نہیں کی جائے گی. سمجھ دیجیے اچھی طرح سے، نقل ہمیں کرنا ہے سنت پہ عمل، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھلایا. وہ جو ہے حدیث شریف جہاں آئے گی وہاں سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعامل کیا تھا، دیکھا جائے گا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع اور تعامل کیا تھا، یہ دیکھا جائے گا. دین کو سمجھنے والے وہ تھے. تو یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں کہ اے اللہ، اگر یہ مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم دلا کر آپ کو فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے، وہ اپنے وعدے کو ضرور سچا کرے گا. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے وعدہ کرم پر اعتماد تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر الماکرین کے مکر و تدبیر سے خوفزدہ تھا. یہ وعدہ کرتے ہوئے کیا پتہ تدبیر ہو، کیا پتہ ایک، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب اتنے ڈرے ہوئے تھے، ہم کیسے نہیں ڈرے. کامل ترین لوگوں کا یہ مقام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل تھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کے بھید اور تدبیر مملکت میں اس کی مصلحت اور مقدر کی ہوئی باتوں کو کوئی نہیں جانتا. اور اگر آدمی معرفت سے عاجز ہو، یہ تو بڑی بڑی معرفت والی باتیں بڑوں کی باتیں ہیں، معرفت حاصل کرنی چاہیے. کیسے؟ بہشتی زیور پڑھو. آپ حیران ہوں گے کہ بہشتی زیور سے معرفت کیسے حاصل ہوگی. معرفت حاصل ہوگی اس سے کہ اب یہ حکم، اب یہ حکم، اب کیا حکم، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے. ہماری معرفت بس اس سے حاصل ہوگی. ہم عرش پہ نہیں جا سکتے، ہمارے پر وحی نہیں آئی، یہ جو احکام ہیں اسی سے معرفت ہو. ان کو پکا کرو اور ان پہ عمل کرو. لیکن اگر معرفت نہ ہو سکے، آدمی معرفت سے عاجزی ہو، تو اب کیا کریں، اب کیا کریں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر اہل خوف سے محبت کرو، اہل خوف کے پاس رہو، اہل خوف کی صحبت میں رہو. ان کی اس طریقے سے بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کا خوف اس شخص میں بھی سرایت کر جائے گا، گو کہ یہ خوف اصلی نہیں ہوگا، تقلیدی ہوگا. یعنی اس نے اپنے بڑے کو، بڑوں کو دیکھا کہ وہ ڈرتے ہیں تو وہ بھی ڈرنے لگے گا. جیسے کسی کا باپ ڈرتا ہے سانپ سے تو اس کا بیٹا بھی ڈرنے لگ جائے گا، ہاں یہ ڈرنے کی چیز ہے، تبھی تو میرا باپ بھی بھاگتا ہے اس سے، تو وہ ڈرنے لگے گا. اگر اس کی بجائے وہ اس کو دیکھ لے، سانپ والے کو، جو سانپ سپیرا کہلاتا ہے، کہ وہ تو سانپ کو پکڑ لیتا ہے، تو وہ بچہ بھی پکڑنے لگ جائے گا، تقلیداً وہ نڈر ہو جائے گا اور وہ بھی سانپ پکڑنے کی جسارت کرے گا. اس لیے عقل مندوں کو بے فکروں اور غافلوں کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے. اور تیسرا طریقہ ایک اور ہے کہ جب آدمی اہل خوف کو بھی نہ پائے اور ان کی صحبت نہ اٹھا سکے، کہ یہ لوگ زمانے میں بہت کم ملتے ہیں. دیکھا آپ نے اس زمانے میں کہہ رہے ہیں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، آج کے تھوڑی ہیں، کہ ایسے لوگ تو بہت کم ملتے ہیں جو اہل خوف ہوتے ہیں. اب کس کی صحبت اختیار کی جائے؟ تو پھر طریقہ یہ ہے کہ ان کے حالات سنیں، اہل خوف کے حالات سنیں اور پرانے تذکروں اور کتابوں کو پڑھیں. اس لیے مختلف کتابوں میں حضرت انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اور سب کے واقعات آئے ہیں. مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام تر صداقت و بزرگی کے باوجود اور عشر مبشرہ میں ہونے کے باوجود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ ہونے کے باوجود فرماتے تھے، جب کسی پرندے کو دیکھتے تو کہتے کاش میں بھی تجھ سا ہوتا کہ کوئی حساب کتاب نہ ہوتا. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ کاش میرا نام و نشان کچھ نہ ہوتا. اور امیر المومنین کا تو یہ حال تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن پاک کی کوئی آیت سن کر گر پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے، اور پھر چند روز تک لوگ ان کی عیادت کو آتے رہتے اور کثرت سے روتے، اور رونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر دو کالی لکیریں پڑ گئی تھیں. اور فرماتے کہ کاش عمر ماں کے پیٹ سے ہرگز پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. ایک دن کسی دروازے پہ آپ کا گزر ہوا اور ایک شخص کی تلاوت قرآن سنی، اس میں اس نے یہ پڑھا ان عذاب ربک لواقع کی آیت سنی، یعنی آپ کا عذاب تو واقع ہو کے رہے گا، تو اونٹ سے اتر پڑے اور اپنے آپ کو ایک دیوار کے سہارے گرا دیا، اور لوگ آپ کو پھر اٹھا کے لے گئے اتنے نقاہت کی وجہ سے کہ اٹھ نہیں سکتے تھے، اور مہینہ بھر تک آپ کی یہی کیفیت رہی. اور حضرت علی بن الحسین، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی، وضو کرتے تو چہرے مبارک زرد ہو جاتا، لوگ عرض کرتے کہ یہ کیا، فرماتے تم نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. اسی طرح سے بہت صحابہ پہ تو خوف کا غلبہ تھا، اور بعض لوگ نیک لوگوں کی صحبت یا زیارت کی وجہ سے بھی بے خوف ہو جاتے ہیں، میں تو فلاں بزرگ سے ملا ہوں، میں تو فلاں بزرگ سے ملا ہوں، میں تو فلاں صاحب سے ملا ہوں، ان سے بھی مصافحہ کیا، ان سے بھی مصافحہ کیا، یہ کچھ کام نہیں آئے گا. کام تو یہ آئے گا کہ اعمال کیسے، کیونکہ قرآن میں بہت صاف اس بارے میں کہہ دیا گیا کہ جو جنت ہے وہ عاملون کو ملے گی، جو عامل ہوئے عمل کرنے والے ہوں. تو اچھی جگہ کی وجہ سے مغرور نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جنت سے بہتر کوئی جگہ نہیں. اور کثرت عبادت کے سبب غرور نہ کر کہ تو جانتا ہے کہ شیطان نے کئی ہزار برس عبادت کی اور اس کی معرفت کتنی تھی اور کتنا علم تھا، اس لیے علم کی وجہ سے گھمنڈ نہ کر، نہ معرفت کی وجہ سے گھمنڈ کر، ڈرتا رہا. اور نیک لوگوں کی زیارت، تو یہ سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بعض کفار نے کی لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے، ابو جہل مسلمان نہیں. جب میں شروع میں آیا نا، بالکل مکہ مکرمہ ملازمت ملی اور پہنچا، تو بس وہ اس زمانے میں ایسی تھا، جوش تھا. تو جیسے ہی ویکینڈ آیا تو مدینہ منورہ جانے کی طلب اتنی تھی کہ بس طلب کیا، وہ سنی سنائی باتوں پر من، تو وہ چلا گیا. مدینہ منورہ سے واپس آیا جمعے کی، اس زمانے میں جمعرات اور جمعہ چھٹی ہوتی تھی، جمعے کی شام آیا واپس، اکیلا تھا، گھر والے اس وقت نہیں آئے تھے. تو عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد جو ذرا مقام ابراہیم، اس زمانے میں اتنا ہجوم ہوتا ہی نہیں تھا، مقام ابراہیم کے تقریباً پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور اب عشاء کے بعد دیر کا وقت ہو چکا تھا، تو وہاں میں نماز پڑھنے کے لیے پلٹا کہ میں مقام ابراہیم کے پیچھے دوری کا طواف کی پڑھوں، تو دیکھا حضرت نصر علی صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے، وہ جو نمازیں پڑھتے اس کی جگہ کو چھوڑ کے تھوڑی سی دو تین صف چھوڑ، تاکہ کسی کی نماز کا بھی حرج نہ ہو، اس کی جگہ نہیں لیتے. میں ان کو دیکھا تو فوراً ان کے پاس چلا گیا، حضرت میں مدینہ منورہ سے ہو کے آیا ہوں. کہ اچھا اچھا ماشاء اللہ. اور میں نے کہا کہ حضرت ایسا یہ ہے مدینہ منورہ جانا، ایسا مجھے محسوس ہوا کہ بس جب موقع ملے مدینہ منورہ چلا جانا چاہیے، ایسا ایسا اس سے یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، کچھ کہا اپنی زبان میں قرب وغیرہ. تو انہوں نے فوراً بے ساختہ بلا توقف فرمایا کہ قرب تو بس حکم ماننے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بس اس سے ہوتا، ورنہ ابو جہل یہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا، اس کو کوئی قرب نہیں ہوتا تھا. دیکھیے دھوکے میں نہ رہیے، اعمال صحیح کی. انما يتقبل الله من المتقين، اللہ تعالیٰ متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں. اس دھوکے میں مت رہیے کہ ہم نے اتنی مرتبہ مدینہ منورہ کی زیارت کر لی، اتنی مرتبہ سلام عرض کر دیا، اعمال کو دیکھا جائے گا. اگر سلام تم نے کیا اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً جواب ملے گا، لیکن اس جواب کے نتیجے میں اس شخص کو متقی بن جانا چاہیے تھا، نہیں بنا، بڑی بے ادبی کی، سب بے ادبی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام لے کر بھی اس نے خراب اعمال نہیں چھوڑے. ایک شخص تھا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نواب اشرف خان قیصر صاحب کی مجلس تھی شاید، تو اس زمانے میں مولانا فقیر محمد صاحب، ہاں وہ قصہ بتانے لگے کہ مولانا فقیر محمد صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا جو حضرت نواب صاحب کی وجہ سے آیا ہوگا، اور ملا مولانا فقیر محمد صاحب سے اور یہ کہا کہ حضرت میں مدینہ منورہ سے آ رہا ہوں، میں سلام عرض کیا ہوں. مولانا فقیر محمد صاحب نے فرمایا کہ ماشاء اللہ آپ نے سلام عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ ضرور انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا ہوگا، لیکن اس شخص کی داڑھی نہیں تھی، کہ ایک مٹھی پوری نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سلام کا جواب منہ پھیر کر دیا ہوگا، کیونکہ اعمال خراب ہیں، اور پھر جا رہے ہو بھائی, جانے سے پہلے توبہ تو کرو کہ جب میں جاتا تھا تو بہت بار بار جانا ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو پہلے تو بہت ہی آزادی تھی اپنا چلے جاؤ, جاتے جاتے اس قدر میں توبہ استغفار کرتا تھا, اس قدر تو کہ میں اس قابل ہی نہیں, گندا سندا گناہ گار چلا آ رہا ہے. اس پر ایک ہمارے بزرگ تھے, انہوں نے قصہ سنایا کہ بھائی مدینہ منورہ جاتے ہیں کہ کیسے جانا چاہیے, کہنے لگے بادشاہ قصہ سنایا, بادشاہ تھا ایک زمانے میں, وہ مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے چلا, جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گیا تو رک گیا, اور اس کے ساتھ وزیر سفیر بہت سی فوج ہوگی, رک گیا وہاں پہ اور کہا کہ ایک فقیر کو تلاش کر, فقیر کو تلاش کیا گیا, فقیر کو لایا گیا تو اسے کہا کہ کہا اپنے وزیر کو دیکھو اس سے یہ کہو کہ تم اپنے کپڑے مجھے دے دو اور میرے کپڑے تم لے لو اس کے بدلے میں. فقیر تیار ہو گیا, بادشاہ نے اپنے کپڑے اتار کے دے دیے لنگی باندھی اور اس کے کپڑے اتروائے اور اس کے کپڑے پہن دیے, اور پھر کہا اپنے وزیروں کو کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالو اور پیروں میں بیڑیاں ڈالو, اور اس طرح سے دونوں ہاتھ پھر جوڑے اور یوں چلا مدینہ منورہ کی حدود میں داخل, یوں ہوا یا رسول اللہ آپ کا مجرم چلا آ رہا ہے, یا رسول اللہ آپ کا مجرم چلا آ رہا ہے. یہ ایسے ہوٹلوں کے چکر لگانا, نہ محرم محرم کی تمیز, نہ کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں, بالکل ہی غلط طریقہ, اس کو بھی ایک تفریح بنا دیا. یہ تفریح کی جگہ نہیں ہے, تو بہت ڈرنے کی جگہ تھی. اسی لیے اب آج کل ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ ہوٹل میں تو صرف وقت ضائع ہوتا ہے, کھانا لاؤ یہ لاؤ اس کا انتظام اس کا انتظام, بچوں اور بچوں کی تفریح سمجھ کے لے جاتے ہیں. بھائی گاڑی میں بیٹھو, صبح ظہر کی نماز وہاں پڑھو, تھوڑی دیر رکو اور واپس آ جاؤ. سلام کرنا مقصد تھا نا, ہو گیا پورا, اور کیا چاہیے تم کو؟ ہوٹل مقصد ہے, بچوں کو تفریح کرانا مقصد ہے, کیا مقصد ہے آپ کا؟ وہ تو ہمارے حضرت نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ دیکھو مواجہ شریف پہ زیادہ نہ ٹھہرنا, بڑے ادب کی جگہ ہے, بس سلام کرو اور ہٹ جاؤ فوراً, کیا بے ادبی ہو جائے, اس کا وبال آ جائے, وہ معمولی جگہ تھوڑی ہے. لیکن اس وقت جو ہے حال یہ ہے کہ ویڈیو اور کیمرا فوٹوگرافی سب کچھ ہو رہی ہے. انا للہ, بہرحال ہمیں آپ کو ڈرنا چاہیے اگر تعلق میں اللہ چاہتے ہو, اگر تعلق میں اللہ نہیں چاہتے تو یہاں نہیں دکھا رہا ہمارا, یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ والے بننا چاہتے ہیں, ان کو بتائی جا رہی ہے. اللہ والا بننے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو ایسی مجالس کو کوئی کام نہیں آئے گی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعلیکم السلام, وعلیکم السلام کہنا اس شخص کے کام نہیں آئے گا جس کی داڑھی ایک مٹھی نہیں تھی پوری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہو, جا کے ان کو سلام کرتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ایک بزرگ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ تھے, 40 برس تک کسی نے ان کو ہنستے نہ دیکھا, ایک بار آسمان کی طرف جو دیکھا تو خوف کے مارے گر پڑے, رات میں کئی دفعہ اپنے آپ کو ٹٹولتے اور چہرے کو دیکھتے ٹٹول کر کہ کہیں چہرہ میرا مسخ تو نہیں ہو گیا میرے گناہوں کی وجہ سے. اور یہ حدیث شریف میں دعا بھی یہی آئی ہے, صبح کی دعا ہی یہی ہے کہ یا اللہ یہ دن نیا نکل آیا اور آپ نے مجھے ہلاک نہیں کیا میرے گناہوں کی وجہ سے, یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ہلاک نہیں کیا. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے. ہم بے حس ہو گئے, یہ جو ہے نا, اس نے موبائل فون نے واٹس ایپ نے ہمارے ایمان کو کھو دیا ہے, اکثر کے تو ایمان ختم ہو چکا ہے. یاد رکھو گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. تصاویر ہیں بھائی, کچھ لوگ اس کو حرام کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو حلال کہتے ہوں گے, لیکن اگر وہ حرام ہوا تو اور تم نے اس کو حلال سمجھا تو ایمان تو ختم ہوا. ڈرتے نہیں, ڈرتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ خوف نہیں, تقویٰ نہیں. جب بھی قحط یا اس قسم کی کوئی مصیبت مخلوق پر آتی تو یہ فرماتے یہ میری ہی شامت اعمال ہے, اگر میں مر جاؤں تو مخلوق اس مصیبت سے نجات پا لے. اور ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ میں ہر روز اپنی ناک پر نظر کر کے اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ شاید میرا منہ کالا ہو گیا ہو. اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان کا قول نقل نہیں کیا, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سال ہا سال ہنسے ہی نہیں. قہقہ بازی یہ مسلمانوں کا شعر نہیں ہے, لوگوں نے ہمیشہ اسی کیفیت میں انہیں دیکھا جس کیفیت میں وہ قیدی ہوتا ہے, جس کی گردن اڑانے کے لیے مقتل میں لایا گیا ہو. لوگ کہتے ہیں کہ اس عبادت و ریاضت کے باوجود یعنی جو آپ کرتے ہیں یعنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پھر یہ حالت کیوں ہے آپ کی؟ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی ایسا عمل دیکھا ہو جس کے سبب میں اس کے دشمنوں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہوں. تو ہمارا کیا کام ہے؟ کفار فساق یہ جو آتا ہے خبریں اور مختلف قسم کی چیزیں یہ کفار اور فساق کی ہوتی ہیں. بھائی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے نہ اصلاح ہوگی نہ ایمان رہے گا. فلا تزکوا انفسکم اپنی خرابیوں کو سوچو ان کا علاج کراؤ تب جا کے کام بنتا ہے. وہ اس وقت ہوگا جب خوف ہوگا. مطلب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ان بزرگوں کے واقعات سے اگر ڈرو اور غور کرو کہ ہمارا کیا حال ہے. سچی بات یہ ہے کہ باوجود کثرت گناہ نہ ڈرنا تو حماقت غفلت کی وجہ سے کہ وہ بے خوف ہے. اور جو کثرت طاعت کے باوجود جو لوگ ڈرتے ہیں وہ بصیرت اور معرفت کے سبب خائف اور ترسا رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں. خوف پیدا کرنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت صاف بتایا ہے. موت کو کثرت سے یاد اس وقت کیا ہوگا ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. اور اپنے بارے میں تو میں یقیناً سینکڑوں چیزیں نکلیں گی جن کے اوپر سخت مباحثہ ہو سکتا ہے. لوگ غیبت کرتے ہیں اور غیبت کو گناہ سمجھتے ہیں. بھائی اگر تم نے اتنے بڑے بڑے گناہوں کو گناہ نہ سمجھا تو ایمان بچا؟ ایمان کہاں رہ گیا؟ ایمان ختم، نکاح ختم، سب کچھ ختم. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کا حکم سمجھو اور گناہ کو حلال ہرگز مت سمجھو بلکہ اس سے دور بھاگو. نامحرم کو دیکھنا حرام ہے عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی. یہاں تک حرام ہے کہ عورت کے اگر پیروں میں زیور ہو جس کی آواز ہوتی ہو تو اس کی آواز نامحرم کے لیے سننا حرام. چہرے کا پردہ فرض ہے اور اس کو معیوب سمجھنا کفر ہے. آج کل ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ چہرے کے پردے کو معیوب سمجھتے ہیں اور اس میں بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ ہماری بیویاں اور بیٹیاں اور بہویں جو ہے بغیر چہرہ کھول کے چلتی ہیں. لیکن وہ وقت دور نہیں ہے کہ موت آ جائے اور پھر سوال ہو کہ کیا کرو گے. اس وقت ایمان کے ہی لالے پڑ جائیں گے کہ ایمان ہی غائب ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مختصر طور پر ایک دستور العمل عرض کرتا ہوں کہ جس پر عمل کرنے سے خشیت پیدا ہوگی. وہ یہ ہے کہ اپنے روزانہ کے اوقات میں آدھ گھنٹہ اتنا بھی نہیں نکال سکو گے، چلو 20 منٹ، لکھا کہ ملومت میں کہ آدھا گھنٹہ ورنہ کم سے کم 20 منٹ نکال کر اکیلے بیٹھ کر دو چیزوں کو سوچا کر. اول تو اپنے اعمال سیئہ کو یاد کرو، یعنی اپنے عیوب کو. اعمال سیئہ یعنی گناہ، یہی عیب ہے. عیب کیا ہے؟ گناہ جو ہوتا ہے. اور گناہ ہم سے یقیناً ہوتا ہے. بڑے بڑے صحابہ یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں ہم گناہ نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار. ہاں بہتر وہ ہے جو توبہ کر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما رہے ہیں، صحابہ کا یہ حال ہے، ہم اپنے کو پاک سمجھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ، یہ تو دماغ میں وہم بھی نہیں آنا چاہیے. اتنی خرابیاں لے کر اللہ تعالیٰ کی اتنی عنایات ہیں اس کے باوجود اس پہ ہی رونا آنا چاہیے، اس پہ ہی آنسو آ جانے چاہیے. لیکن ہے کیا، ہم گناہوں اکثر جگہوں پہ ہوا یہی ہے، لوگ یوں تو داڑھی والے بھی ہیں، بزرگوں سے متعلق بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، لیکن ایمان کو کھو چکے ہیں کیونکہ گناہ کو حلال سمجھتے ہیں. دیکھو بہشتی زیور اٹھاؤ اور ایک ایک کر کے دیکھو، تم کو گناہوں کی تمام چیزیں مل جائیں گی. اگر بہشتی زیور بغور پڑھ لو گے تم کو پتہ چل جائے گا کیا گناہ ہے کیا نہیں ہے. اگر گناہ کو ہم نے حلال سمجھا، اپنے ایمان کو کھو دیا، نکاح ٹوٹ گیا. اور ابھی پڑھ رہا تھا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون، ابھی بلکہ کل کی مجلس میں پڑھا گیا ہے، کل یا پرسوں کی، کہ یہ کوئی مرد سمجھے کہ میں تو اپنے آپ نے اتنی اصلاح کر لی اور گناہ سے میں بچتا ہوں، سب کچھ ہے، اور بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، تو وہ جہنم میں جائے گا. وہ شخص نے تمام اعمال اور تمام برکات اور تمام شیوخ سے متعلق ہونے کے باوجود جائے گا، کیونکہ قرآن کا صاف حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، خود اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اشراق تک بیٹھتے ہیں اور خوب نفلیں پڑھتے ہیں، کلام پاک کی تلاوت 10-10 پارے روز کرتے ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کی خبر نہیں دیتے کہ وہ کتنے دور ہیں اسلام سے، ان کی اصلاح کا کوئی فکر نہیں ہے. اس کو بتایا کہ وہ شخص بھی جہنم میں جائے گا جس کے بیوی بچے جہنم میں جائیں، کیونکہ بیوی بچوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ فرض عین ہے. اس سے کوتاہی کرو گے جس پہ اتنی وعید ہے کہ تم اتنی بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے، ایک وقت آئے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بند کرنے والوں کے لیے کہ اس وقت وہ پکاریں گے اللہ کو، ان کی سنوائی نہیں ہوگی. یہ بعض جگہوں پہ نظر آ رہا ہوگا. تو اعمال سیئہ کو یاد کرو کہ میرے بندر یہ گناہ ہے، اور خدا تعالیٰ نے جو اس پر سزا مقرر فرمائی ہے اس کو سوچا کرو کہ غیبت پہ یہ سزا دی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبروں پہ ہوا، دو قبروں پہ، فرمایا ان پہ عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا ایک پہ پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کا پر عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے پر غیبت کرنے کا عذاب ہو رہا ہے. نہیں فرمایا؟ جیسے ایک ہمارے حضرت فرماتے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طائف کے قریب، تو وہ ایک قبر کھودی گئی، ایک کسی سے انتقال ہوا، تو جیسی قبر کھودی گئی دیکھا تو اس میں بہت بڑا سانپ اژدہا، فوراً جلدی سے بند کر دیا. دوسری جگہ کھودی وہی اژدہا وہاں موجود، اس کو بند کیا. تیسری جگہ کھودا وہاں بھی وہی سانپ موجود. پھر سب گئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے کہا یہ برزخ کا سانپ ہے، یہ جہاں کھودو گے وہی ملے گا، اس کو اس کے ساتھ دفن کرو. چنانچہ اس کے ساتھ دفن کیا گیا. اب اندازہ کیجئے، قبر میں ہم ہیں، قبر کو تو یوں بہت بڑی کر دیا اندر سے، اوپر سے سلیب لگا دیا، یہ قبر کا طریقہ بھی نہیں ہے. لیکن اب اس کے اندر اگر لوگ جاتے ہی سانپ اور بچھو اللہ میں بھیج دیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہمارے اعمال اس لیے ایسے ہیں کہ ہمیں لڈو پیڑے ملیں گے، اس دھوکے میں ہیں. اچھی طرح سے اپنا جائزہ لیں. خدا کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ آ جائیں راہ راست پر، تو آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ نکال کر تنہا بیٹھ کر، یہ نہیں کہ تھوڑی سی گپ بھی ہو رہی بیوی سے اور پھر یہ مراقبہ ہو رہا ہے، یہ مراقبہ اس ٹائپ کا نہیں ہے. تنہا بیٹھ کر لکھا ہے، دو چیزوں کو سوچو، ایک تو اپنے اعمال سیئہ کو سوچو، اور خدا تعالیٰ نے جو اس پر سزا مقرر فرمائی ہے اس کو سوچا کرو، اور اس کے بعد اپنے نفس سے کہو، اے نفس تو کیوں ہلاک کرتا ہے اپنے آپ کو؟ دیکھ تو صحیح، ان اعمال کی یہ پاداش تجھے بھگتنی پڑے گی. اس کے بعد اپنے مرنے سے لے کر جنت اور جہنم کے داخل ہونے تک کے جو جو واقعات پیش آنے، مثلا قبر میں جانا، منکر نکیر کا سوال کرنا، حساب کتاب، پل صراط، سب واقعات تفصیل کے ساتھ تصور میں لاؤ اور سوچو کہ اگر میں نے اچھے اعمال کیے تو میرے ساتھ یوں ہوگا، اور برے اعمال کیے تو یوں ہوگا. یہ وظیفہ اپنا روزانہ رکھو، آپ پھر دیکھو کیا اس کا پھل ملتا ہے تمہیں. پھل یہ ملے گا کہ تم متقی بن جاؤ گے. مگر آخر میں فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، مگر مشکل تو یہ ہے ہم لوگ کچھ کرتے ہی نہیں، بس یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی نظر ڈال دے یا دعا کر دے یا تعویذ دے دے کہ آپ سے آپ سب گناہ چھوٹ جائیں اور عمل بھی خود بخود ہونے لگے، ہم کو کچھ کرنا نہ پڑے، کوئی دوسرا ہی کر لے. اس سے کام نہیں بنتا، اس سے کام نہیں بنے گا. بس آخر میں فرماتے ہیں دعا کرو، اور دعا کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ دعا کرو گے تو اس تدبیر میں برکت ہو جائے گی. اس دستور العمل پر روزانہ بلا ناغا عمل کرو. مجھے حضرت نے یہ بتایا تھا، دو مراقبات، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دیکھیں نسخہ بھی معلوم، چیز بھی معلوم، یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حقیقتاً ہمارے اندر خوف نہیں، تقویٰ نہیں. کبھی غصہ کرتے ہیں، کبھی غیبت کرتے ہیں، نہ پردے کا وہ معیار ہے نہ انداز ہے، بھائی موٹی موٹی چیزیں ان کو ہی گڑبڑ. پھر اب باطنی اعمال، شکر کتنا کرتے ہیں. اب دیکھ کتنی نعمتیں، ایک بار بھی سوچا کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے اور میں اس کا اہل نہیں، ایک بار بھی سوچا تو کہاں ہوا شکر؟ تو کتنے گناہ تو ادھر باطنی گناہ ہو رہے ہیں، اور کبر تو اتنا زیادہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں. جس کو دیکھو کبر، یہ اپنی خوف نہ ہونا اور اسلام میں نہ لگنا، یہ کبری کی وجہ سے تو ہے، اور کس وجہ سے؟ جو کبر جس کا ٹوٹے گا وہ فوراً سر جھکا دے گا کسی کے سامنے تک کہ میری عاقبت کو ٹھیک کر دی، جہنم میں نہ چلا جاؤں، مجھے بچائیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے بھائی مجھے بھی آپ کو بھی. آمین.